السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھٹا پارہ، دوسرا لیسن. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کے لیسن کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا پچھلے سبق کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں. پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، یا کسی ایک پر ایمان لاتے ہیں اور کسی ایک کا انکار کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک تیسری راہ اختیار کریں، اولئک هم الکافرون حقا، ایسے ہی لوگ پکے کافر ہیں، اور ہم نے ان کافروں کے لیے رسواکن عذاب تیار کر رکھا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا کیوں ضروری قرار دیا گیا، اور رسولوں میں تفریق سے کیوں منع کیا گیا. آپ دیکھیں کہ اگر یہ عقیدہ کمزور پڑ جائے کہ سارے رسولوں کو ماننا ہے، اگر یہی والا عقیدہ کمزور پڑ جائے تو پھر تو کیا ہوگا کہ سارے مذہب ایک ہی جیسے ہو جائیں گے. کیونکہ آج جس بات کا شور اٹھایا جا رہا ہے، اور جو بات آج خود مسلمان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام مذاہب ایک ہیں، تمام ادیان ایک ہیں، تو یہ بات دین اسلام سے بالکل میل نہیں کھاتی. دین اسلام بالکل جدا ہے، تمام دین سے ہٹ کر. دوسرے تو سب مذہب کہلائیں گے کیونکہ وہ طریقہ ہے، راستہ ہے، لیکن دین صرف ایک ہی ہے، اور وہ دین کیا ہے؟ اسلام ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کی بات، یعنی رسول کے لیے کہا گیا کہ رسول کی بات ماننا ضروری ہے، اور رسولوں میں تفریق بھی نہیں کرنی ہے. اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کو مان لیا جائے اور توحید کے قائل ہیں وہ لوگ. جیسے پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ جو ایتھیسٹ ہے یا کچھ فلاسفر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ کائنات کا نظام خود سے نہیں چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی خالق تو ہے. اور کہتے ہیں رسولوں کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہوتا ہے، اس لیے لہٰذا رسولوں کو ہی نہ مانا جائے. انہوں نے اللہ اور رسول کو الگ الگ کر دیا. کہتے ہیں اللہ کو تو ہم مانیں گے لیکن رسولوں کو نہیں مانیں گے، اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ رسولوں کو ماننے کی ہی وجہ سے تو اختلاف ہوتا ہے، لہٰذا رسولوں کو مانا نہ جائے. تو رسولوں کے اختلاف کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر رسول کو نہیں مانیں گے تو اختلاف کم ہوگا، لہٰذا صرف اللہ کو مانو. پھر اب کیا چاہتے ہیں؟ کہ یہ چاہتے ہیں کہ کفر، نفاق، ایمان، شرک سب جمع ہو گیا. کیونکہ جب رسولوں کو نہیں مانتے ہیں تو پھر تو اللہ کو تو ماننے والے بہت سارے لوگ ہیں، یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، مشرق بھی. آپ کو معلوم ہوا کہ برہمنوں کا عقیدہ بھی ہے کہ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ایک رب کے قائل ہیں وہ لوگ بھی. تو یہ تو سب جمع ہو گیا. اسی سے ملتا جلتا اختلاف آج مسلمان کر رہے ہیں، جبکہ قرآن تو ہدایت بن کر آیا. لیکن قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن سے بہت سارے کو ہدایت بھی ملتی ہے، اور بہت سارے لوگ اس سے گمراہ بھی ہوتے ہیں. تو قرآن، تورات، انجیل، یہ سب ہدایت بن کر آئے ہیں. اب مسلمانوں کا رویہ کیا ہوتا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو تو مان لیا جائے لیکن حدیث کو نہ مانا جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی وجہ سے چونکہ اختلاف ہے لہٰذا حدیث ہی کو چھوڑ دو. اور یہ اختلاف کی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ اختلاف کی وجہ حدیث رسول ہیں، نعوذ باللہ. حالانکہ ایسا کوئی امکان اس کا ہے ہی نہیں کہ حدیث کی وجہ سے اختلاف ہو سکتا ہے. اختلاف تو دراصل تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ بات آپ خاص طور سے یاد رکھیں کہ تکبر ہی اختلاف کو جنم دیتا ہے. کیونکہ تکبر سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری بڑائی ہو. کہا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا، چکڑالوی ان کا نام تھا، انہوں نے کہا، کیونکہ وہ حدیث کو نہیں مانتے تھے، تو چونکہ حدیث میں تو اذان کے الفاظ بتائے گئے ہیں نا کہ اذان کس طرح دی جائے گی، یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن کی اذان بناؤں گا. اور صرف کہا جاتا ہے کہ قرآن کی اذان بنانے میں کچھ عرصے میں ہی ان لوگوں میں 6-7 فرقے پیدا ہو گئے، کہ کس نے کہا کہ نہیں یہ اذان ہم نہیں مانیں گے، کس نے، دوسرے نے کہا کہ ہم یہ اذان نہیں مانیں گے. ایک اور معتزلہ فرقہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ دن کے بعد پیدا ہوا، اس کا ذکر میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کیا تھا. یہ لوگ بھی حدیث کے منکر تھے اور ہر بات کو عقل سے پرکھتے تھے، عقل کے نظریے سے، عقل کے سامنے رکھ کر پرکھتے تھے۔ کہتے تھے کہ 60 سال 60 ایئرز گزرنے کے بعد ہی ان میں اتنے اختلافات ہو گئے کہ ان میں آپس ہی میں ایک دوسرے کے خلاف فتوے جاری ہو گئے یا جنگیں ہو گئیں اور اختلافات ہو گئے۔ تو کم از کم آپ دیکھیں کہ حدیث کی وجہ سے کم از کم ابھی جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے اس میں ہم شیعہ کہہ لیں، سنی کہہ لیں، بریلوی، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، سارے لوگ، کم از کم اذان، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ سب پر تو اتفاق ہے نا ان سب لوگوں کا۔ کچھ چیزوں میں فرق ہے کہ کوئی کہتا ہے ہاتھ اوپر باندھے، کوئی کہتا ہے ہاتھ نیچے باندھے، لیکن اس کے علاوہ نہیں ہے۔ تو رسولوں میں تفریق کرنا ایک تو یہ بھی جائز نہیں، اور رسول کو نہ ماننا یہ بھی ایک طرح کا کفر ہے۔ اور مسلمان جو کہتے ہیں کہ حدیث کو نہ مانا جائے، حدیث کو ریجیکٹ کر دیا جائے، حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ حدیث کی وجہ سے اختلاف ہے، یہ بھی ایک قسم کا کفر ہے۔ اصل میں یہ نیا آج کے دور جدید کا کفر ہے۔ تو جیسے آپ حدیث کو ہٹاتے ہیں یا رسولوں کو ہٹاتے ہیں، آپ ایک لفظ نہیں سمجھ سکتے، نہ تورات سے، نہ قرآن سے، نہ انجیل سے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہوتا کہ اختلاف نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنی کتابیں نازل کر دیتا، رسولوں کو نہ بھیجتا اللہ تعالیٰ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو سمجھانے کے لیے رسولوں کو بھیجا۔ تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو تھیوری ہے، جیسے کہ اکبر نے پیدا کی تھی، اسی کا ایک عکس جو ہم دیکھتے ہیں، اکبر نے دین الہی جو پیدا کیا تھا، اس نے کہا کہ کچھ سکھوں کا لے لو، کچھ ہندوؤں کا لے لو، کچھ مسلمانوں کا، اور تمام مذاہب کو ایک بلینڈر میں ڈالا، بلینڈ کر لیا، اور کہا کہ سارے مذہب ایک سے ہیں، چاہے تم اللہ کو پکارو، چاہے گاڈ کو پکارو، چاہے بھگوان کہو، چاہے مہاتما کہہ لو۔ تو یہ کوئی ایسا کوئی اسلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے، دین الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آپ کچھ فلاں کا نہیں لے سکتے، یہ چیز فلاں سے لے لی، وہ چیز فلاں سے لے لی، نہیں۔ تو یہودی بھی جو کافروں کی کیٹیگری میں چلے گئے، یہاں جو کہا گیا نا کہ اولئک ہم الکافرون حقا، کیونکہ بعض لوگوں کو بہت اعتراض ہوتا ہے کہ بھلا یہود اور نصارہ کیوں جہنم میں جائیں گے، ان کو ہمدردی یہود اور نصارہ سے ہوتی ہے۔ ہمارے آج ہم میں کے بہت سارے ماڈرن مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور پھر ان کی دلی دوستیاں یہود اور نصارہ کے ساتھ ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ جملہ تو بالکل نہ کہو کہ یہود اور نصارہ کافر ہیں۔ تو کیوں کافر نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن میں، اپنی کتاب میں یہ بات فرما دی اور اس پر مہر بھی ثبت کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ حق کا کہہ کر، کہ پکے کافر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں، دوسرے کو نہیں مانتے۔ اور یہود نے یہی تو کیا تھا، یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ اسی طرح سے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ کافر ہیں۔ ہاں، ان سے اچھے معاملات کر سکتے ہیں، لین دین ہو سکتی ہے۔ اب میری کوئی ذاتی چیز، جیسے مثال کے طور پر اب یہ میرے ہاتھ میں پین ہے، اب یہ پین میری ذاتی ہے، یہ پینسل میری ذاتی پینسل ہے۔ اب اگر میں اپنی یہ پینسل، یہ پین کسی اپنے کافر دوست کو دیتی ہوں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ میری کوئی سہیلی ہے، میری کوئی فرینڈ ہے، اور میں اس کو اپنی ذاتی چیزیں دیتی ہوں، تو اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن دین اسلام یہ میرا ذاتی نہیں ہے، دین اسلام تو یہ اللہ کا دین ہے، یہ میری ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ آپ ذاتی چیز تو اپنی دے سکتے ہیں کسی کو کہ ٹھیک ہے، یہ ذاتی چیز آپ، یہ آپ لے، میری چیز آپ لے لیں، آپ کی چیز مجھے دے دیں، لیکن دین تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ دین ہم کیسے کسی کو دیتے ہیں؟ جیسے اکبر نے دیا تھا کہ اسلام کو بھی ملا لیا، بدھ مت کو بھی ملا لیا، سب کو ملا لیا۔ تو یہ تو ہمارا ذاتی ہے ہی نہیں، اور یہ تھیوری اسلام میں ہے ہی نہیں کہ لیو اینڈ لیٹ لیو، کہ جیو اور جینے دو والا معاملہ، کہ جو جیسے جیتا ہے بس اس کو اس حساب سے جینے دو۔ نہیں، آپ کو تو رسول، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ لوگ رسولوں کا انکار کیوں کرتے ہیں، یا یہ کیوں کہتے ہیں کہ صرف اللہ کو مان لو، رسولوں کو نہ مان لو، کیونکہ سارا جو نفس پر ان کے جو نزلہ گرتا ہے وہ احادیث کی وجہ سے گرتا ہے، رسولوں کی اتباع کی وجہ سے گرتا ہے۔ اور یہ اپنے نفس کے غلام بننا چاہتے ہیں، اپنے نفس کو خدا بنانا چاہتے ہیں۔ آپ اگر رسول کو ہٹا دیں بیچ میں سے، تو آپ دیکھیں کہ انسان تو اپنی مرضی کا مالک ہے پھر، ہے نا؟ اگر آپ رسول کو ہٹا دیے یا ہٹا دیتے ہیں، تو پھر جس کی جو چاہے مرضی کرو، کیونکہ ان لوگوں کا جملہ ہی ہے یہ کہ لیو اینڈ لیٹ لیو، کہ جیو اور جینے دو۔ تو پھر آخر کیا ضرورت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی اللہ تعالیٰ کو؟ کیا ضرورت تھی کہ اللہ کے رسول نے جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کیا اور اپنے گھر سے نکلے، اپنے شہر سے نکلے؟ کیا ضرورت تھی صحابہ کرام کو اتنی قربانیاں دینے کی؟ اگر ایسے ہی تھے کہ سارے مذہب ایک سے ہیں، اگر سارے مذہب ایک سے ہیں، کوئی قربانی دے کوئی نہ دے، تو پھر تو صحابہ کرام کی قربانیاں رائے گاہ چلی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول کی 23 سالہ زندگی کی جد و جہد بیکار نظر آتی ہے پھر اگر تمام مذاہب کو ایک مان لیا جائے تو۔ تو یہ وحدت ادیان یہ بہت ابھی زور و شور سے چل رہا ہے کہ ہم بھی تمہاری دیوالی مناتے ہیں، تم بھی ہماری یہ منا لو، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے گا، کبھی انہوں نے ہماری عید منائی نہیں منائی، لیکن ہم ان کو خوش کرنے کے چکر میں ان کی عید، ان کے تہوار مناتے ہیں، ان کی دیوالی مناتے ہیں، ان کا نیو ایئر سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کا ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں، سب سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو مسلمان کدھر جا رہے ہیں؟ اگر یہ نظریہ رکھا جائے تو پھر دیکھا جائے تو عقیدہ ہی ہمارا ختم ہو جاتا ہے، ہمارا عقیدہ ہی کمزور ہو گیا۔ تو پھر تو ہم، اگر عقیدہ ہی ہمارا کمزور ہو گیا تو ہم دوسروں کو دعوت کیسے دے سکتے ہیں سینہ ٹھوک کر؟ تو پہلے اپنے دل میں اس عقیدے کو پختہ کریں کہ رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں، تمام رسول اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، رسولوں کی اتباع کرنا بھی ضروری ہے، اور رسول کی اتباع سے ایک قدم بھی ہم ہٹے تو یقین جانیے کہ سیدھا کھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پیچھے کھائی اور آگے گڑھا، آپ نے رسولوں کے درمیان تفریق کی، یہ رسول کی بات نہیں مانی، اور یہ سوچا کہ میں صرف اللہ کو مان لوں گی اور رسول کو نہیں مانتی ہوں، یا رسول کو مانتی تو ہوں لیکن رسول کی اتباع نہیں کروں گی، تو پھر سمجھ لیجئے کہ نقصان ہی نقصان ہے، کیونکہ وہ اس اللہ کی طرف جانے کا راستہ بھی کس نے بتایا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ عقیدہ پختہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے، یقین کے ساتھ ہمارے دل میں یہ عقیدہ ہو کہ جو دین پر میں ہوں وہ 100% صحیح ہے، 100% صحیح دین ہے ہمارا، اور رسول کو ماننا اس میں ضروری ہے۔ اگر رسول کو نہیں مانتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہی کمزور ہے سمجھیں۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے، آپ کو یاد ہوگا پچھلے پارے میں پڑھا تھا غیر سبیل المومنین کے بارے میں، جو آیا تھا کہ جو مومنین سے ہٹ کر کوئی اور راہ اختیار کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تو جو شخص اللہ کے رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور راستے پر چلے، حالانکہ اس کے اوپر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو پھر ہم اسی طرف چلائیں گے اس کو جدھر وہ خود پھر گیا، لیکن کیا کریں گے، پھر اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ تو غیر سبیل المومنین، صحابہ کرام کے راستے سے ہٹ کر بھی ہمیں نہیں چلنا ہے، اللہ کے رسول کی تو مخالفت یا ان سے ہٹ کر تو دور کی بات ہے، ایون صحابہ کرام سے ہٹ کر بھی نہیں ہم چل سکتے۔ تو تمام رسول برابر ہے اور تمام رسولوں کی بات ماننا ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، احادیث رسول ہمارے سامنے ہیں، اور ان احادیث کے بغیر ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تمام جو مومنین کی راہ ہے اسی راہ پر چلنے والے بنے۔ اصل میں یہ لوگوں کا نظریہ کیا ہے کہ رسولوں کی بات اگر مان لی تو ان کی آزادی سلب ہو جائے گی، ان کے نفس پر یہ بات گراں گزرتی ہے کہ رسول کی بات مانی جائے، پھر ان کی بڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح بات مان سکیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جو ایتھیسٹ ہیں، جو صرف اللہ کو، کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے اور کچھ لوگ ہیں جو صرف اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو نہیں مانتے، تو آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو بھی ماننے والے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ اس کے باوجود بھی 20ویں صدی کو کہا جاتا ہے کہ 20ویں صدی 20th century بلڈیسٹ ہسٹری ان دا مینکائنڈ کہ انسانی تاریخ کی سب سے خونی صدی کہلاتی ہے 20ویں صدی۔ آپ دیکھ لیں خود تاریخ کو اٹھا کر، اسکولوں میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے، ہمارے نصاب میں ساری چیزیں کہ ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2، کتنا خون بہایا گیا اس میں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کی وجہ سے جنگیں ہوتی ہیں، تو اسلام کی وجہ سے جنگیں نہیں ہوتی، یہ ساری جنگیں جو ہیں یہ کن لوگوں نے کی؟ اسلام کا تو اس میں دور دور تک نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تو یہ صرف خود ساختہ نظریات ہے، اصل میں رسولوں کو چھوڑنے اور رسولوں میں تفریق کرنا دراصل ان کے اپنے نفس کا شوشہ ہے، اور یہ اپنے نفس کو خدا بنانا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے رسولوں کا انکار کرتے ہیں یا رسول کو ان کے درمیان تفریق کرتے ہیں۔ تو رسول کے طریقے پر چل کر اگر کوئی خطا بھی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ ایجاد کرو گے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ بات ہم خاص طور سے یاد رکھیں۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفور رحیمہ، کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر اور پھر تفریق نہیں کی کسی ایک میں، ان کے اجر اللہ تعالیٰ ان کو پورے پورے دے گا۔ تو یہ بات خاص طور سے آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں کہ رسول کے طریقے پر چل کر کوئی خطا بھی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ ایجاد کرو گے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ جملہ آپ اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں ہمیشہ کے لیے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اب آئیے آج کے لیسن کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 153۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ اب یہاں پر یہود کے کچھ اور جرائم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں، یسألوک اہل الکتاب، کہ یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کرو یا نازل کرواؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کر چکے ہیں۔ ان سے تو انہوں نے یہ تک کہا، سالو موسیٰ اکبر من ذالک فقالو ارین اللہ جہرا، کہ انہوں نے اس سے بڑھ کر مطالبہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں کھلم کھلا دکھا دو۔ ان کے اسی ڈیمانڈ پر، ان کے اس مطالبے پر، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان کے اوپر ایک بجلی کو بھیجا یا ان کے اوپر بجلی ٹوٹ پڑی۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا حالانکہ کھلی کھلی نشانیاں وہ دیکھ چکے تھے۔ بینات واضح نشانیوں کو کہتے ہیں۔ فعفونا عن ذلک، اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ یہود، ان کو تو ایمان لانا نہیں تھا، پہلے سے ذہن لے کر آئے تھے کہ ہمیں بات نہیں ماننا ہے، لیکن بہانے کرتے تھے اور الٹا بلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صحابہ کرام کو کرتے تھے کہ آپ ایسا کریں یا ہمارے لیے یہ معجزہ دکھائیں تو ہم ایمان لائیں گے۔ تو چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ تورات تختیوں پر نازل ہوئی تھی، تختیوں کی صورت میں نازل ہوئی تھی، تو کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تو کتاب تختیوں پر لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی، آپ بھی ہمیں قرآن کو تختیوں پر لکھا ہوا نازل کر کے دکھا دیں تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ ماننا ورنہ کچھ نہیں تھا۔ وہ مثال ایک فارسی کی مشہور ہے، ہوئے بدرہ بہانہ بسیار، کہ اب ماننا تو ہے نہیں، لہٰذا ایسے مطالبے کرو جو کہ ہو سکتا ہے پورا نہ ہو۔ تو پہلے سے ایک ذہن لے کر آئے تھے، پہلے سے ایک سوچ لے کر آئے تھے کہ ماننا نہیں ہے، لہذا مطالبے کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کے مطالبوں کی وجہ سے دل آزار نہ ہوں، افسردہ نہ ہوں، آپ سے تو انہوں نے کچھ بھی مطالبہ نہیں کیا۔ دیکھا جائے تو یہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑھ چڑھ کر مطالبے کر چکے ہیں۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر چلے، کہنے لگے کہ ہم تو مانیں گے نہیں یہ موسیٰ جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ ارین اللہ جہرا، کھلم کھلا نہ دیکھ لیں، تو یہ تو اس سے بڑا مطالبہ تھا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا۔ ان کے اسی مطالبے کی وجہ سے ان کے اوپر بجلی کی، ان کو بجلی نے آ لیا، یہ بجلی ان کے اوپر کڑکی۔ تو بنی اسرائیل کے جرم معمولی نہیں تھے، یہ اپنے نبی کو بھی بہت ستا چکے تھے، یہ ایک ایسی قوم تھی، یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے جلیل القدر پیغمبر کو اتنا ستایا، تکلیف دی، ہر قدم ہر مطالبہ ان کا سرکشی پر مبنی تھا۔ اور ہم سب جانتے ہیں، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، جب انہوں نے کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے جو تجلی فرمائی تھی پہاڑ پر، تو اس سے یہ سارے کے سارے مر چکے تھے۔ لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ان کے لیے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ دوبارہ زندہ ہوئے۔ تو اگر آج ہی آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ لکھی ہوئی کتاب اتاری جائے، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں، یہ پہلے بھی ایسے مطالبے کر چکے ہیں۔ پھر ان کو ان پر جو احسانات تھے، یا اللہ تعالیٰ نے جو احسان ان پر کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، کہ کئی معجزات عطا کیے موسیٰ علیہ السلام کو، اور اسی کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے تو دوسرا اس سے بھی بڑا جرم کیا، کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دکھانے کے لیے کہا، دوسرا جرم انہوں نے یہ کیا کہ اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوا تھا، کتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، سمندر سے ان کو گزروایا، ان سب چیزوں کے معجزات کے ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ گائے کو اپنا بچڑا بنا لیا، گائے کے آگے جھک گئے، گائے کو اپنا معبود بنا لیا۔ حالانکہ انعامات اور کامیابی تو انہیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی، کہ دریا کا پھٹنا، فرعون سے نجات، آل فرعون کا غرق ہونا، جادوگروں کا ایمان لانا، یہ سب کامیابیاں کس کی طرف سے تھی دیکھا جائے تو اللہ کی طرف سے تھی۔ لیکن یہ لوگ اتنے ظالم تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے بجائے، ان سب انعامات کو اللہ کی مہربانی سمجھنے کے بجائے، یہ گو سالہ پرستی کے میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے گائے کی پرستش شروع کر دی، اور خود ہی گائے کا ایک بت بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو یہود کی جو نافرمانیاں تھیں، یہود کے جو جرائم تھے، وہ معمولی جرائم نہیں تھے۔ اسی بات پر کہا جا رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ یہودی علماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مطالبہ کرتے تھے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے اس کے بارے میں تفسیر میں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کعب بن اشرف تھا، کعب بن اشرف جو کہ وہاں کا یہودیوں کا سردار ایک طرح سے مانا جاتا تھا، اور عالم بھی تھا تورات کا۔ تو اس نے مطالبہ کیا کہ آپ اگر قرآن کو تختیوں پر نازل کر کے بتا دیں تو پھر ہم آپ کو مان لیں گے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رنجیدہ مت ہوں، غمزدہ مت ہوں، انہوں نے تو اپنے رسول، اپنے محسن کو اتنا تنگ کیا، تو جو قوم اپنے رسول، اپنے محسن کو تنگ کر سکتی ہے، اس سے کوئی اور توقع کی جا سکتی ہے بھلا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج آپ سے کتاب مانگ رہے ہیں، موسیٰ سے تو انہوں نے اس سے بڑے بڑے مطالبے کیے۔ اور آگے ہم پڑھیں گے کہ اگر ان سے مردے بھی باتیں کرنے لگ جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، کوئی نشانی آپ ان کے لیے لے آئیں تو یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا، جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، جبکہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھیں، اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے درگزر کی۔ اب یہ جو فاؤنا کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ان کو، اب مہلت سے فائدہ اٹھا سکتے تھے یہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا تھا، لیکن اس مہلت سے انہوں نے فائدہ اٹھانے کے بجائے مزید نافرمانیاں کرتے چلے گئے، بجائے اس کے کہ فائدہ اٹھاتے اس مہلت سے، اتنے ہی ان کے دل سخت ہوتے گئے، تکبر میں آ گئے، اتنے بڑے بڑے گناہ کے نبیوں کو قتل کیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اتنے واضح دلائل آنے کے بعد اس کے باوجود بھی انہوں نے بات نہیں مانی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان یہود سے اقرار لینے کے بعد، یہ اقرار لینے کے لیے ان کے سروں پر طور پہاڑ کو بلند کیا، اور کہا کہ جب تم بستی میں داخل ہونا تو سجدہ ریز ہوتے ہوئے جانا. اس کے علاوہ یہ حکم بھی دیا کہ ہفتے کے بارے میں زیادتی نہ کرنا جو سبت کا دن تھا ان کا, اور ان باتوں پر ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا تھا, پختہ عہد. لیکن انہوں نے کیا کیا, آگے کی آیت میں آئے گا کہ انہوں نے عہد کو توڑ دیا. تو ان کے بار بار نافرمانی کی وجہ سے ان کے دل پھر سخت ہو گئے, انہوں نے سبت کا قانون توڑا. آپ کو معلوم ہوگا نا, ہم نے پچھلی دفعہ تھوڑا سا پڑھا تھا اس کے بارے میں کہ ہفتے کے دن ان کے اوپر پابندی تھی کہ ہفتے کے دن یہ کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے, لیکن ہیلے بہانوں سے انہوں نے ہفتے کے دن بھی دنیاوی کام کرتے چلے گئے, بزنس میں لگے رہے. پھر جب بستی میں داخل ہونا تھا, کچھ مفسرین قرطبی اور امام رازی جو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سجدن کا جو لفظ آتا ہے, ادخل الباب سجدن, کہ دروازے سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے جانا, لیکن یہ لوگ سیرین کے بل گئے. تو اس سے مراد یہاں پر عاجزی ہے. یہاں پر سجدن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے, ایک مراد یہ ایک معنی اس کے یہ بھی لیے گئے ہیں کہ عاجزی سے جانا, جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت, آپ کو یاد ہوگا سیرت پڑھی ہوگی آپ نے, تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی داڑھی اونٹ کو چھو رہی تھی, اونٹ کے پیٹ کو. یہ عاجزی تھی اللہ کے رسول کی. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بستیوں میں داخل کیا تو ان کا کام تھا کہ عاجزی سے جاتے, اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جاتے, لیکن تکبر انہوں نے کیا. اور کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سیرین کے بل گئے, یعنی الٹا کام کیا اور گندم گندم کہتے ہوئے جا رہے تھے, جو ہم نے پیچھے پڑھے تھے نا ہتتن ہتتن, اس کو انہوں نے ہنتتن سے بدل دیا تھا. تو یہ کھلم کھلا نافرمانی اللہ تعالیٰ کی. سبت کا قانون مت توڑو, سبت کا قانون انہوں نے توڑا. کوہ طور کو ان کے اوپر بلند کر دیا گیا, سر کے اوپر مسلط کر دیا گیا کہ مانتے ہو نہیں مانتے ہو, تو جب ماننے کا وعدہ کر لیا لیکن پھر اپنے عہد کو توڑ دیا. تو ان کو جو مہلت ملی تھی اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے یہ گناہوں میں اتنے بڑے تکبر میں آ گئے کہ نبیوں کو تک قتل کر ڈالا, ان کا کہنا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں. آگے آ رہی ہے وایت کہ انہوں نے یہ تک کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہاری کوئی بات ہمیں نہیں لگنے والی, تمہاری کوئی بات ہم نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہے. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف, اور اس بنا پر یا اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا اور اللہ کی آیات کا انکار کر دیا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا اور یوں کہا کہ ہمارے دل, وقولهم قلوبنا غلف, ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں یا محفوظ ہیں, بل تبع اللہ, اللہ نے مہر لگا دی. کس وجہ سے؟ بل تبع اللہ علیہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا, کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ان کے کفر کی وجہ سے, لہذا صرف چند کے یا سوائے چند کے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کیسا تکبرانہ جملہ لگتا ہے نا, یہ اس کو پڑھ کر یہ احساس ہوتا ہے, پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اسے, کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ان سے کہتے تو یہ لوگ جواب میں بدلے میں کہتے کہ ہم پر کوئی بات کارگر نہیں ہونے والی, ہم سب سیکھے سکھائے ہیں, ہم جو عقیدے میں مبتلا ہیں, ہمارا جو عقیدہ ہے یا ہماری جو بات ہے یا ہمارے جو باپ دادا سے ہمیں چیزیں ملی ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں, ہم کو اب اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. کیوں اس طرح سے انہوں نے کہا اور کیوں یہ اس جرم میں مبتلا تھے؟ اب دیکھیں کہ جب انسان گناہ میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کو ڈھیل ملتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں, مجھ میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دراصل تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. تکبر اگر کسی کے اندر ہو تو پھر وہ کسی سامنے والے کی بات کو نہیں مان سکتا یا مانتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے عہد کو توڑا, اللہ کی بات نہیں مانی, رسولوں کا ناحق قتل کیا, اور رسولوں کا قتل کرنے کے بعد اس کو کھلم کھلا اعلان بھی کرنے لگے کہ ہاں ہم نے قتل کیا. تو یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام اور بھی بہت سارے نبیوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے جن کی انہوں نے کھلم کھلا ان کے قتل کی سازشیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا، وہ ہم آگے کی آیت میں پڑھیں گے، لیکن ان کا جو یہ کہنا تھا کہ انہوں نے عہد توڑا پہلی بات اور ہم نے انبیاء کو قتل کیا بغیر حق کے، اور ان کا یہ جملہ کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں، تو دل غلافوں میں بند ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے سے کیا آپ سمجھے، اس جملے سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے ہمارے؟ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں، اور یہ جملہ کس بات کی نشانی ہے؟ تو یہ جملہ دراصل تکبر کی نشانی ہے، اپنی بڑائی کی نشانی ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے، کیسی ہوتا ہے، یہ سوچ انسان کے اندر کیوں آتی جاتی ہے کہ بس میں صحیح ہوں، ہم صحیح ہیں، سامنے والا کتنی بھی اچھی بات ہمیں بتائے ہمیں نہیں ماننی ہے، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ جیسے جیسے گناہوں میں انسان بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے اندر تکبر آتا چلا جاتا ہے، اور جیسے اس کے اندر تکبر آتا ہے اتنا ہی اللہ کے غضب میں گھرتا چلا جاتا ہے، لیکن اسے احساس نہیں ہوتا۔ ہم غور کریں، تھوڑا سوچیں، آج ہم بھی اکثر بغیر سوچے سمجھے صرف جس ایک کی بات ہم کو ماننی ہے، کسی عالم، کوئی علماء کی، ہم انہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں آنکھیں بند کر کے کہ بس ہمارے عالم صحیح، ہمارے علماء صحیح، ہمارے علماء سے ہٹ کر ہم کوئی کتاب نہیں پڑھیں گے، ہمارے درس میں، ہمارے درس کی محفلوں میں صرف یہ اور یہ کتاب پڑھائی جائے گی، اس سے ہٹ کر آپ اگر کوئی کتاب لاتے ہیں نہیں پڑھائی جائے گی، چاہے وہ اللہ کے رسول کی حدیث کی کتاب ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ یہ مطلب ہم زبان سے نہیں کہہ رہے کہ قلوبنا غلف، لیکن ہم اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں، عمل سے دکھا رہے ہیں کہ بس ہم تو ان کی بات مانیں گے، ہمارے عالم نے یہ کہہ دیا، ہمارے امام نے یہ کہہ دیا، یا ہمارے خاندان میں تو ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم تو اسی کو فالو کریں گے، اسی کی پیروی کریں گے، اس سے ہٹ کر ہم کچھ نہیں ماننے والے۔ اپنا خاندان، اپنے رسم و رواج، آبا پرستی، اپنے نفس کی خواہشات، نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ تو غور کریں کہ کہیں ہم کسی ایک کے پیچھے تو نہیں پڑے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں بہت سارے لوگ آئے، بہت اچھے اچھے لوگ گزرے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے عالموں کو دنیا میں بھیجا کہ ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی ذہانت دی تھی ان کو، کیسی ان کی فکر تھی، کیسے ان کی سوچ تھی، اور کیسے کیسے کام کیے انہوں نے۔ امام ابن تیمیہ کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ کہا جاتا ہے کہ اپنے وقت کے وہ مجتہد، مفسر، مقرر، محدث، فقیہ، تمام خوبیاں تھیں ان میں، تمام خوبیاں ماشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں، لیکن ہم اتنی، ہماری چھوٹی سی سوچ ہے، ہماری، ہمارا ذہن اتنا چھوٹا سا ہے، بس ہمارے سامنے جن لوگوں کو فالو کیا جا رہا ہے بس ہم انہیں کو فالو کریں گے، دوسرے عالم کی تو بات آنا ہی نہیں، دوسرے عالم کی کتاب کا تو نام ہی نہ لو، بس یہ ہماری کتاب ہے، اس میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں، 7 چیزیں لکھی ہیں، 9 چیزیں لکھی ہیں، 11 چیزیں لکھی ہیں، اسی کو فالو کرو۔ نہیں، ایسا نہیں۔ آپ دیکھیں، آپ تو سمجھے کہ آپ نے تو پھر دین کو سمجھا ہی نہیں۔ دین تو بہت وسعت والا دین ہے، ہمارے دین میں بہت وسعت، بہت گہرائی ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، جب وہ جنین ہوتا ہے، اس کو پوری دنیا، وہ ماں کے اندر جب رہتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ پوری دنیا یہی ہے، اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اچھا دنیا تو یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ تو ہم کیا ہے، ہم ابھی بھی وہ اسی اندر ہیں جنین کی صورت میں، اور وہیں کے اندھیرے کو سمجھتے ہیں کہ دنیا اندھیری ہی ہے کسی ایک عالم کو فالو کر کے۔ تو نہیں، یہ جو قلوبنا غلف ہے نا، یہ بہت، یہ جملہ ایسا ہے کہ اس سے بھی اگر ہم نے نہیں سیکھا اس جملے سے کچھ آج بھی، تو یقین جانیے ہمارا پڑھنا پڑھانا سب بیکار ہے۔ تو کبھی کسی ایک جگہ کے بن کر نہ رہیں، کسی ایک کو فالو نہ کریں، دنیا میں دیکھیں اور بہت سارے، جیسے آتے ہیں نا کہ تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ تو کھلے ہیں آسماں ہمارے سامنے، جتنی ہماری پرواز ہوں گی اتنے ہمارے سامنے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، آسمان کی وسعت ہمیں پتہ چلے گی کہ کتنی وسعت ہے آسمان میں۔ تو یہ جو یہود تھے، یہ یہود دراصل تکبر کی وجہ سے جملہ کہتے تھے، اپنی عہد شکنیوں، اپنے گناہوں کی وجہ سے اتنی ان کے اوپر بدبختی چھا چکی تھی کہ کوئی ہدایت کی بات ان کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی۔ اس قدر یہ لوگ کج فہم ہو چکے تھے، یعنی کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے، کہ اپنی بدبختی کو بھی اپنی خوبی سمجھ رہے تھے۔ تو یہ چیز کب ہوتی ہے کہ یہ نفس پرستی کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اپنے گناہ بھی اچھے نظر آتے ہیں، اپنے گناہ کو بھی انسان تکبر سے دیکھتا ہے، اپنے گناہوں پر وہ خوش ہوتا ہے۔ تو اس سے منع کیا گیا کہ ایسے نہ کریں، یہ چیز غلط ہے۔ تو ان سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم آج یہ تقاضا کر رہے ہو یا مطالبہ کر رہے ہو کہ اگر ہم آپ کو مانیں گے تو اس صورت میں مانیں گے کہ جب آپ تورات کی طرح قرآن کو بھی تختیوں پر نازل کر کے دکھائیے، تو جب تورات ہی تختیوں پر نازل ہوئی تھی تو کیا یہ ایمان کا انداز ہوتا ہے؟ یہ ایمان لانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ بار بار عہد کو توڑا جائے، اللہ کے عہد کے خلاف ورزی کی جائے، کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جائے، رسولوں کو قتل کیا جائے؟ تو کیا تورات پر ایمان لانے کے یہی انداز ہے؟ تو یہ تو خود تمہارا عمل بتا رہا ہے کہ تم تورات پر بھی ایمان نہیں لائے تھے، تم تو اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہو۔ اور یہ جو انبیاء کے قتل کی بات آتی ہے، اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں یا تاریخ اگر ہم پڑھیں، اگر ہم بنی اسرائیل کی تاریخ میں سے وہ چیزیں ہم لے لیں جو قرآن سے ملتی جلتی ہیں، تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ لوگ اپنے گناہوں پر اتنے جری ہو چکے تھے کہ کھلم کھلا نبیوں کو قتل کرنے لگے تھے۔ خود یہودیوں کی تاریخ میں اور نصارہ کی تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مطالبہ کیا اس وقت کے بادشاہ سے، جو یونانی بادشاہ تھا، تو بادشاہ نے 3 دفعہ ریجیکٹ کیا ان کے اس استغاثے کو جو انہوں نے پیش کیا، لیکن انہوں نے باقاعدہ الزام لگا کر، جھوٹ موٹ کا الزام لگا کر بادشاہ کے سامنے یہ پیش کیا، مطالبہ کیا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ان سب کے بھی قتل کا انہوں نے منصوبہ بنایا۔ یحییٰ علیہ السلام کو ایک بادشاہ کی معشوقہ کے کہنے پر ایک ڈاکو کو بچا لیا گیا اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا۔ تو کوئی بھی قوم اس قدر نافرمان کیسے ہو سکتی ہے اور کیوں ہوتی ہے؟ تو ان کی یہ جرات اتنی کیوں بڑھ گئی تھی؟ کیونکہ یہ اپنے نفس کے غلام تھے، یہ لوگ رسولوں کی بات نہیں ماننا چاہتے تھے۔ رسول جو نشانیاں لے کر آئے انہوں نے اس کا انکار کیا، اور حالانکہ یہ بات بہت عجیب معلوم ہوتی ہے کہ کوئی شخص یا کوئی قوم اپنے رسول کو کیسے قتل کر دے، مگر بگڑی ہوئی قوموں کے یہی انداز و اتوار ہوتے ہیں۔ جو قومیں تکبر کا شکار ہو جاتی ہیں، جو قوم نفس پرستی میں مبتلا ہو جاتی ہے، جو قوم اپنی نفس کو خدا بنا لیتی ہے، تو وہ لوگ یہی کام کرتے ہیں۔ وہ اپنے درمیان کسی ایسے شخص کو برداشت ہی نہیں کر سکتے جو ان کو ان کی برائیوں پر ٹوکے اور ناجائز کاموں سے روکے۔ اب چاہے وہ لوگ جو روکنے والے ہیں وہ نبی ہوں یا کوئی نیک لوگ ہوں، ہمیشہ بد کردار قوموں، مغضوب علیہم قوموں کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ وہ نبیوں کو قتل کرنے لگتی ہے یا حق بات کہنے والوں کو مٹا دینا چاہتی ہے۔ تو یہود بھی مغضوب علیہم قوم تھے نا، اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا تھا۔ ہمیشہ بد کردار قوموں نے یہ کام کیا کہ اچھے لوگوں کو قتل کرتے رہے۔ تلمود میں یہ بات لکھی ہے کہ بخت نصر نے جب بیت المقدس فتح کیا اور جب وہ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوا اور اس کی سیر کرنے لگا، تو عین قربان گاہ کے سامنے ایک جگہ دیوار پر اسے ایک تیر کا نشان نظر آیا۔ اس نے یہودیوں سے پوچھا کہ یہ نشان کیسا ہے؟ یہودیوں نے جواب دیا، یہاں زکریہ نبی کو ہم نے قتل کیا تھا، وہ ہماری برائیوں پر ہمیں ملامت کرتا تھا، آخر جب ہم اس کی ملامتوں سے تنگ آ گئے تو ہم نے اسے مار ڈالا۔ اب آپ دیکھیں کہ خود ہی اپنے جرم کا اقرار کر رہے ہیں۔ پھر بائبل میں یرمیا نبی کے بارے میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بد اخلاقیاں حد سے گزر گئیں اور حضرت یرمیا نے ان کو متنبہ کیا ان کے برے کاموں پر، اور انہوں نے ان کو احساس دلایا یا اللہ تعالیٰ سے ڈرایا کہ اگر تم نے برے کام نہیں چھوڑے تو اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر دے گا، دوسری قوموں کو تم پر مسلط کر دے گا۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو روکا برائیوں سے تو کہا جاتا ہے کہ ان کو اپنی قوم کا غدار قرار دے دیا گیا اور ان کو اس الزام میں جیل بھیج دیا گیا۔ پھر خود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 2.5 سال ان کی صلیب پر چڑھانے سے پہلے ہی یحییٰ علیہ السلام کا معاملہ پیش آیا، اور یہودی جانتے تھے کہ وہ نبی ہیں، لیکن اور نبی جاننے کے باوجود انہوں نے ان کے قتل کی سازش کی کہ جب اس وقت کے بادشاہ کے دربار میں یحییٰ علیہ السلام نے ان کی برائیوں پر تنقید کی تو انہوں نے یہ برداشت نہیں کیا، پہلے جیل بھیجے گئے اور پھر جو اس والی ریاست تھا وہاں کا، جو ریاست کا گورنر تھا، اس کے معشوقہ کے کہنے پر یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر دیا گیا۔ تو اب یہ یہودیوں کے ریکارڈ آپ دیکھتے چلے جائیے، تو ان کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے کوئی حیرت کی بات نہیں کہ انہوں نے اپنے پرانے ریکارڈ کو قائم رکھتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پر چڑھانے کا پلان تیار کیا ہو۔ تو یہ رسولوں کو قتل کرتے تھے یہ لوگ، اور کھلم کھلا کہتے بھی تھے کہ ہاں ہم نے رسولوں کو قتل کیا ہے، یعنی جرم اوپر سے، جرم کرنے کے بعد اس کے اوپر کوئی افسوس بھی نہیں، کوئی دل میں خیال بھی نہیں کہ ہم سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ تو ایسی قوموں کا بھلا پھر کیا حال ہو سکتا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ سارے کام کیے، نبیوں کو قتل کیا، اور نبیوں کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ اس جرم پر مزید اصرار بھی کرتے رہے۔ آگے کی آیت دیکھیے، ان کے انہی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر لگا دی تھی، تو یہ ایمان لانے والے نہیں سوائے تھوڑوں کے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے اس کفر کی وجہ سے اور ان کا یہ کہنا یا ان کا یہ قول جو انہوں نے مریم علیہ السلام پر الزام لگایا، بہتان عظیم لگایا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر مریم علیہ السلام پر الزام لگانے کو ان کا کفر قرار دیا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ انہوں نے جرم کیا، انہوں نے گناہ کیا۔ تو جو انہوں نے بہتان لگایا تھا وہ بہتان ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو کافر قرار دے دیا گیا۔ کیوں؟ اس کے بارے میں مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ 30 سال تک، جب تک عیسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان رہے، آپ کو یاد ہوا کہ جب مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے آئیں اس دور دراز کے مقام سے، تو ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ اے مریم، ہارون کی بہن مریم، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، اور یہ تو نے کیا کام کیا؟ تو انہوں نے اشارے سے اپنے بچے کی طرف بتا دیا، کہنے لگے کہ بھلا ہم اس بچے سے کیا بات کریں گے؟ تو بچہ اس وقت بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور اللہ نے مجھے ایک نشانی بنایا ہے۔ تو اس وقت یہ مان گئے تھے اور جان گئے تھے کہ واقعی میں یہ ایک معجزہ ہے، اور 30 سال تک یا جس وقت تک عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام نہیں شروع کیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ 12 یا 15 سال کی عمر بتائی جاتی ہے کہ جب سے وہ تقریریں کرنے لگے تھے اور بڑے بڑے علماء کے سامنے تقریریں کرتے تھے، اور ان کی وجاہت اور فصاحت کی وجہ سے بڑے بڑے عالم ان کے سامنے چپ ہو جاتے تھے، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو رعب اور دبدبہ دیا تھا، اور ان کی تقریریں ایسی ہوتی تھیں کہ سامنے والا بالکل سن ہو جاتا تھا سن کر۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ ان کے گناہوں پر ان کو ٹوکنا شروع کیا اور ان کے جرائم ان کو بتائے، تو تب انہوں نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی، اور سامنے تو یہ کچھ نہیں کہہ سکے۔ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے انہوں نے الزام نہیں لگایا ان کے اوپر، بلکہ یہ پیچھے الزام لگانے لگے جب ان کو لگا کہ یہ ہماری غلطیوں پر ہمیں ٹوکتا ہے، اب اس کا معاملہ ہم کیسے تمام کریں؟ تو تب انہوں نے پھر ان یہ کفر کا کام کیا۔ تو دراصل یہ عیسیٰ علیہ السلام پر الزام نہیں تھا یا مریم علیہ السلام پر الزام نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کے دین سے روکنے کی بات تھی، اللہ کے دین کو ناپسند کر رہے تھے، اسی لیے ان کو کافر قرار دیا گیا یہاں پر، کہ ان کے اسی کفر کی وجہ سے اور ان کا یہ قول جو انہوں نے مریم پر بہتان لگایا، اور بہتان بھی کیسا عظیم، بہت ہی بڑا۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، حق بات کا انکار کیا، اور مریم پر بہتان لگایا، بہت بڑا بہتان۔ تو یہ بہتان کیا تھا؟ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تو کتابوں میں ایسی ایسی کہانیاں موجود ہیں کہ وہ تو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن جو قرآن اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے احادیث سے کہ کیسے انہوں نے تکلیف دی، مریم علیہ السلام پر انہوں نے الزام لگایا، گناہ پر گناہ کرتے چلے گئے، ویسے ہی ان کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کا تکبر بڑھتا گیا، اتنا اتنا اللہ تعالیٰ کے غضب میں یہ گرتے چلے گئے، اتنا اپنے آپ کو یہ اسپیشل سمجھتے گئے، تو مغضوب علیہم قوم کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں پر، اپنی کوتاہیوں پر، اپنی کمزوریوں پر اترانے لگتے ہیں، اس کو اپنی امتیازی شان اس کو سمجھنے لگے، اور ان کی جرتیں اتنی بڑھ گئی کہ مریم علیہ السلام پر زنا جیسا الزام بھی انہوں نے لگا دیا، اور اپنی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے میں بھی کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی۔ آپ دیکھیں کہ ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونا چاہیے تھا۔ تو جو قوم اللہ کے غضب میں گھر جاتی ہے، جو قوم اللہ کے نزدیک ذلت و رسوائی کی حقدار بن جاتی ہے، تو ایسی قوم کو اپنی غلطیاں، اپنی کمزوریاں نظر نہیں آتی، بلکہ وہ اپنی غلطیوں اور اپنی کمزوریوں پر اترانے لگتے ہیں، اپنے آپ کو اسپیشل سمجھتے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا تھا نا کہ ہم تو چوزن پیپل ہیں، ہم تو جہنم میں جانے ہی والے نہیں ہیں۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی کام انہوں نے گناہوں میں یا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو اپنی نیت، اپنے اعمال سے تو دوسروں کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا سکے یہ لوگ، لیکن اپنی آخرت برباد کر لی۔ یہودیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سن آف مین، انسان کی اولاد، نعوذ باللہ۔ مریم علیہ السلام پر الزام لگایا کہ یوسف نجار، جو کہ جوزف کارپنٹر جس کو کہتے تھے، ان سے ان کی منگنی ہوئی، اور کہا عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں معاف کرے کہ یہ جملے ہمیں کہنے پڑ رہے ہیں۔ اس قدر یہودی رسولوں سے دشمنی میں آگے بڑھ گئے، اسی طرح عیسائیوں نے بھی ایک اور طرح کی دشمنی کی۔ وہ انہوں نے محبت والا انداز اختیار کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور وہ غلو میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ ایسی ایکسٹریم ان کے ہاں بن گئی کہ ایک نے تو انکار کر دیا سرے سے ہی رسالت کا، بلکہ قتل بھی کرنے کی پوری کوشش کر لی، اور دوسرے نے اتنا ان کو آگے بڑھا دیا کہ نعوذ باللہ ان کو خدا کا درجہ دے دیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اب ان کے ہاں جو ذکر چل رہا ہے، یہاں پر یہودیوں کا ذکر چل رہا ہے کہ وقولہم ان قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح علیہ السلام بن مریم کو قتل کر ڈالا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ خود کہتے تھے کہ رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے، یعنی مانتے تھے کہ اللہ کا رسول ہے، یعنی یہ بات ان کے اوپر واضح ہو چکی تھی، یہ بات کھلم کھلا ان کے سامنے آ چکی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے باوجود بھی خود کہتے تھے، کھلم کھلا سینہ ٹھونک کر کہتے تھے کہ ہم نے قتل کیا، نعوذ باللہ۔ تو ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم، جو کہ رسول اللہ تھے، ان کو قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ہرگز نہیں، نہ انہوں نے اسے سولی چڑھایا اور نہ انہوں نے اسے قتل کیا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کا کھلم کھلا یہ کہنا، ایک طرف تو یہود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، اور دوسری طرف قرآن کا یہ دعویٰ کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا اور نہ ہی سولی چڑھایا۔ یہاں پر ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، ایک ہی ایٹ اے ٹائم ترجمہ پڑھ کے۔ انہوں نے جو کہا تھا اپنے کفر کی وجہ سے، انہیں یہ اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه یقینا. ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں. انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو یقیناً قتل نہیں کیا. اب یہ بات قرآن ہمیں کہہ رہا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نہ سولی چڑھائے گئے نہ قتل کیے گئے. اب یہ یہاں بہت بڑا دلچسپ مقام ہے، دیکھا جائے تو، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ نہ قتل کیے گئے نہ سولی چڑھائے گئے. دوسری طرف دنیا کی تاریخ اگر ہم دیکھیں، ہسٹری آف دی ورلڈ، وہ ان کی اپنی طرف سے آئی ہے جو کہ مشرک تھے. ان کا کہنا ہے، اور دنیا کے باقی اور دوسرے جو بڑے دو مذاہب ہیں اس وقت، عیسائیت اور یہودیت، یعنی جو یونانی فلسفہ تھا اس وقت کا، جو مشرق قوم تھی، ان کا بھی کہنا ہے، اور یہود اور نصرانیت، یہودی اور نصرانی، یہ دونوں بڑے مذہبوں کا بھی کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے. ان کا متفقہ قول، کامن اسٹیٹمنٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر موت آئی. رومنز بھی یہی کہتے تھے، یہودی بھی یہی کہتے ہیں، عیسائی بھی یہی کہتے ہیں. پھر ریزریکشن کی بات وہ کرتے ہیں کہ موت تو آ گئی ان کو سولی پر، لیکن پھر تیسرے دن وہ زندہ ہو گئے، لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ ان کو صلیب پر موت آئی، اور اس کو ایک فیکٹ کے طور پر، حقیقت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. اب ہم کسے دیکھیں گے؟ یہاں پر تو دو بڑے مذاہب، دنیا کی ہسٹری، یہ سب کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر موت آئی. تو کیا واقعی یہ بات سچ تھی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. کیا قرآن بھی ان کے اس دعوے کو سچ مانتا ہے؟ تو قرآن کا سٹیٹمنٹ یہی ہے جو ابھی ہم نے پڑھا، کہ وہ سارے لوگ، تمام مذاہب تو یہ کہتے ہیں، اور آپ اس بات کا ثبوت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز میں آپ دیکھیں گے، جگہ جگہ مسیح علیہ السلام کو کراس پر لٹکایا ہوا دکھاتے ہیں. ان کے آرٹسٹوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے بڑے اسٹرکچر بنائے ہیں، ان کو صلیب سے اتارا گیا تو کیسے مریم علیہ السلام نے ان کو گود میں لیا. پوری پوری کہانیاں آپ کو ملے گی ان کی کتابوں میں، ان کے کہانیوں میں، وہ کیسے کراس پر چڑھائے گئے اور پھر کیا کیا ہوا. جو ان کے یہاں پریسٹ ہے، ننس ہے، گلے میں کراس ڈال کر رکھتے ہیں اور کراس ڈالے پھرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شیطان کے خلاف اس کو اپنا ہتھیار وہ سمجھتے ہیں. ساری کی ساری عیسائیت، جو دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، تعداد کے لحاظ سے یہ 1.6 بلین کرسچنز آج دنیا میں پائے جاتے ہیں، ساری عیسائیت کا دار و مدار کروسیفکشن کے عقیدے پر ڈیپینڈ ہے. اس عقیدے کو آپ کرسچینٹی سے نکال دیں تو بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے، کچھ بچتا ہی نہیں، یعنی کرسچینٹی میں کچھ بھی نہیں بچے گا. یہ ان کا معاملہ ہے، کرسچنز کا معاملہ ہے. اور دوسری طرف آپ قرآن کو دیکھیں، قرآن کتنے عزم اور جزم کے ساتھ کہتا ہے، کس قدر ایبسولیوٹلی کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو. تو اب یہ ایک طرف پورے مذہب ہیں، دنیا کی ہسٹری ہے، اور ایک طرف اکیلا قرآن ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا، نہ ان کو سولی چڑھایا گیا نہ ان کو قتل کیا گیا. تو کیا ہم قرآن کی اس آیت کو نہیں مانیں گے کیونکہ میجورٹی اس بات کو نہیں مانتی ہے؟ کیا ہم قرآن کی اس آیت کو نعوذ باللہ نکال دیں گے قرآن سے، اس لیے کہ تاریخ کے خلاف ہے؟ تو جو لوگوں کے اندر نظریہ پایا جاتا ہے اس کے خلاف ہے، نہیں، ہم نہیں نکال سکتے قرآن کے اندر سے اس آیت کو، کیونکہ اللہ کی بات سچی بات ہے. میجورٹی از ناٹ اتھارٹی، کیونکہ ہمارے یہاں پر یہ بات مشہور ہے کہ میجورٹی از اتھارٹی، کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، کہ جدھر تم ایک مجمع کو جاتے دیکھو کہ زیادہ لوگ جس کی بات پر حامی بھر رہے ہیں یا زیادہ لوگ جس کے پیچھے چل رہے ہیں وہی بات صحیح ہوگی. نہیں، اسلام میں یہ کرائیٹیریا نہیں دیا گیا. اگر حق بات کہی گئی ہے اور اس کو کہنے والا ایک ہی شخص ہے تو آپ حق کی پیروی کریں گے، اور غلط بات کو کہنے والے ہزاروں ہیں تو آپ ان ہزاروں کا ساتھ نہیں دیں گے. تو یہاں قرآن اکیلا یہ کہتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے اسے قتل کیا نہ انہوں نے اسے سولی چڑھائی۔ تو ہمارا یہ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی چڑھائی گئی، انہیں موت نہیں آئی، انہیں طبعی موت نہیں آئی۔ کیونکہ بہت سارے مسلمان، یہ تو نان مسلم کی ہم بات کریں نا، آج بہت سارے کلمہ گو مسلمان بھی اس بات کے پیچھے پڑے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہوگی، نعوذ باللہ، طبعی موت۔ تو غلط چیز ہے یہ، اس کے بارے میں ایک نہیں 100 تک احادیث ہمیں ملتی ہیں، 100 احادیث تقریباً تواتر کے ساتھ ہمیں ملتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ تو انہوں نے یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ آج بہت سارے لوگ، خود مسلمان جو ہے، حدیث کا بھی انکار کر دیتے ہیں کہ حدیث میں اختلاف ہے لہذا حدیث کو نکال دو۔ تو حدیث کیوں نکالی جائیں گی؟ جیسے قرآن کی آیت کو ہم نہیں نکال سکتے قرآن سے، اسی طرح سے حدیث کو بھی ہم نہیں نکال سکتے۔ اگر حدیث اوتھینٹک ہے، حدیث صحیح ہے، تو اس کو نکالنے کی بات ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر حدیث ہمارے پاس آتی ہے اور وہ عام لوگوں کے کہنے کے خلاف ہے وہ حدیث، تو ہم حدیث کو مانیں گے، اس کا انکار نہیں ہم کریں گے۔ لیکن لوگوں نے اپنے نفس کو خدا بنانے کے لیے بہت ساری احادیث کا بھی انکار کر دیا، اور آج بھی مسلمانوں کا خود ایک بہت بڑا گروہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کے منکر ہیں۔ اور چونکہ حدیث اس بات پر زور دیتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، لہذا وہ حدیث ہی کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اگر یہ معیار بنا لیا ہے کہ میجورٹی کو ماننا ہے، تو نہیں، قرآن ہمیں یہ معیار نہیں دیتا۔ قرآن ہمیں معیار دیتا ہے کہ جو بات حق ہے، جو سچ ہے، اس کو مانو، چاہے اس کو ماننے والا یا کہنے والا ایک ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں یہ بات قرآن نے کہہ دی کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل کیے گئے نہ سولی چڑھائے گئے۔ یقیناً، کتنا زور ہے نا اس لفظ میں، وما قتلوہ یقیناً، یقیناً انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سٹیٹمنٹ ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمان جاری کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا نہ انہوں نے سولی چڑھایا۔ جبکہ پوری عیسائیت، آپ کو معلوم ہے نا کہ عیسائیوں میں بھی کئی درجے ہیں، آرتھوڈکس ہے، الگ الگ عقیدے والے لوگ ہیں۔ عیسائیوں میں بھی جو ایک طبقہ ہے وہ ابھی بھی اس بات کو مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں چڑھائے گئے، اور جو دوسری انجیل ہے جو انہوں نے خود سے اپنے ہاتھ سے لکھی، پولوس کی انجیل کہتے ہیں جس کو، یہ جو بعد میں کہا جاتا ہے کہ ایکچولی یہ شخص یہودی تھا اور عیسائیت میں شرک پیدا کرنے کے لیے اس نے جان بوجھ کر عیسائیت کا لبادہ اوڑھا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، لیکن اسی نے شرک کو ان کے اندر پیدا کیا، جو پولوس کے بارے میں آتا ہے۔ اور یہ پولوس نے ہی یہ عقیدہ ان کے اندر پیدا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھائی گئی، سولی دی گئی، سولی پر چڑھائے گئے، لیکن 3 دن کے بعد وہ زندہ ہو گئے۔ تو کرسچنز میں بھی کئی قسم کے لوگ ہیں، ان کے اندر بھی بہت اختلاف ہے۔ ایک تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ واقعی میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلند کر لیا، ان کی جو انجیل برنابس ہے جس میں بہت حد تک صحیح باتیں ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت حد تک وہی آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھیں، لیکن اس انجیل برنابس کو یہ پوری طرح سے کھلم کھلا آگے شو نہیں کرتے، باہر نہیں آنے دیتے۔ تو اس میں یہ بات ہے، اور وہ اس عقیدے کے قائل تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ لیکن اگر وہ اس بات کے قائل ہو جائیں تو ان کا تو جو پورا کروسیفکشن کا عقیدہ ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ ان کا تو دین ہی اس بنیاد پر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے سولی پر چڑھا دیے گئے، ہمارے پورے سب کے گناہوں کا کفارہ انہوں نے اپنی جان دے کر ادا کر دیا، تو پھر ان کو گناہوں میں آزادی کیسے ملے گی عیسائیوں کو؟ لہذا اس لیے اس بات کو مانتے ہیں۔ آگے جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، بر رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، بلند کر لیا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ صرف زن کی پیروی کر رہے ہیں، اور یقینی بات کون بتا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بر رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، یہاں پر جو گرامیٹیکل کچھ مفسرین نے جو بات بتائی ہے کہ بر رفع اللہ کی جو بات آتی ہے اور رفعہو کے ساتھ جو الہی کا لفظ آ رہا ہے رفع اللہ الہی، تو الہی کا لازمی نتیجہ ہے، جو یہ الہی آیا ہے اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ کسی کو فزیکلی بلند کر لینا اپنی طرف۔ اگر یہاں پر الہ آتا اللہ آتا تو ایک الگ بات تھی، لیکن یہاں پر رفع اللہ الہی کہ اللہ نے ان کو بلند کر لیا اپنی طرف۔ اب یہاں پر بھی خود مسلمانوں میں یا عیسائیوں میں دو طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف بلند کر لیا، اس کا مطلب ہے ان کی درجات کی بلندی ہے۔ تو درجات کی بلندی اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کچھ اور جملہ فرما دیتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلند کیا، ان کی درجات کو بلند کیا، تو ان کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ رفعناہ مکانا علیا۔ تو اس مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر درجات کی بلندی ہوتی تو مکانا علیا کا لفظ آتا، لیکن یہاں پر بر رفع اللہ الیہ آیا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف جسم اور روح کے ساتھ اٹھا لیا۔ اب یہ جو عقیدے پائے جاتے ہیں، ایک یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیں کہ جتنی بات انہیں جو معجزات، ایک دل کے اندر عجیب سی وہ ہوتی ہے نا خوشی کہ یہ بھی ہمارے پیغمبر تھے، رسول تھے عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کی پیدائش اور ان کا اٹھایا جانا، یہ سب ایک بہت ہی بڑا معجزہ ہے۔ جتنے معجزے، جتنے رسول آئے اور جتنے معجزے تمام رسولوں کو دیے گئے، ان میں سب سے جدا معاملہ کس کا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ سب سے جدا گانا ہے۔ اور یہ آئیں گے دوبارہ دنیا میں، تقریباً 100 کے قریب جاتی ہے ان کے تعلق سے جو احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اور یہ بھی ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اللہ کے رسول کی شریعت کو فالو کریں گے، وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے۔ تو یہاں پر عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ ایک تو عقیدہ ان کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح سمیت اٹھا لیا گیا، ایک کا عقیدہ یہی تھا کہ ان کو موت آئی، یعنی سوری چڑھایا گیا ان کو، لیکن 3 دن کے بعد وہ زندہ ہو گئے۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایسے ہی اٹھایا جانا ہوتا تو آگے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بتائی عزیزن حکیمہ، کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے، حکیم ہے، تو اس کو یہاں پر جو ہے ان الفاظ کو لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اسپیشل معاملہ ہوا ان کے ساتھ جو عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اگر طبعی موت ہی مرنا ہوتا عیسیٰ علیہ السلام کو تو پھر یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بلند کرنے کی بات ہی نہیں تھی یہاں پر۔ تو یہ جو بلند کرنے کا لفظ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح کے ساتھ اپنی طرف بلند کر لیا، اٹھا لیا۔ اب یہ کیفیت کیسی تھی یہ اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے، ہم اس کے بارے میں کھوج نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ غیب کے معاملات میں سے ہے، کیونکہ آگے کی آیت آ رہی ہے جس سے ہم سمجھ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو بلند کیا، کیسے اپنے پاس بلایا، یا کیا معاملہ ہوا ان کے ساتھ، وہ کہاں ہیں اس وقت، یہ ہم سب نہیں جانتے، ہمیں ان سب کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ تو یہاں پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور بہت سارے اس میں مسلمان بھی ہیں جو منکرین حدیث کا طبقہ ہے، وہ ان تمام احادیث کا انکار کر دیتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو ثابت کرتا ہے کہ ان کی موت ہو گئی، اور کہا جاتا ہے کہ کشمیر میں ان کی قبر بھی بنا دی گئی ہے، یعنی کچھ لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی ہے کہ کشمیر میں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اور پھر خود دعویٰ کر بیٹھے کہ ہم ہی عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں، مسیح کا لقب دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم مسیح کی طرح، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہیں ہم، ان کے جیسے ہیں ہم۔ تو اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر نہ بنا دیتے تو یہ خود مسیح مسیح نہیں بن سکتے تھے، لہٰذا اس لیے انہوں نے قبر بھی ایجاد کر لی کشمیر میں عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی ہے، اور خود مسیح مسیح بن کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہ سب دراصل دھوکا ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکا دے رہے ہیں اور عوام الناس کو بھی دھوکا دے رہے ہیں۔ تو یہ عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور اجماع کا اس پر، مسلمانوں کا اجماع ہے اس پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی موت ابھی واقع نہیں ہوئی، وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس جسم اور روح سمیت بلند کر لیا ہے۔ دوبارہ دنیا میں آئیں گے 40 سال یا 40 دن یا 40 مہینے، اس کا ایک حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا، لیکن دوسری حدیث میں 40 سال کا ذکر ملتا ہے کہ 40 سال رہیں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، مسلمانوں کی شریعت کو فالو کریں گے اور اپنی طبعی موت مریں گے۔ تو ان کی جو طبعی موت ہے وہ ابھی واقع نہیں ہوئی ہے، تو اس سے اس کا ان لوگوں کا عقیدہ خود بخود غلط ثابت ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس جسم اور روح سمیت بلا لیا۔ ٹھیک ہے، باقی ان کی جو تفصیل ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں بھی پڑھیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور یہ جتنے اہل کتاب ہیں، عیسیٰ ابن مریم کی طبعی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لائیں گے اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب یہ والی جو آیت ہے، اس پر مفسرین نے کئی باتیں کی ہیں کہ یہ ہی کی ضمیر کس کی طرف ہے، کس طرف جا رہی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہی کی ضمیر، قبل موت ہی کی ضمیر انفرادی طور پر یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف جا رہی ہے کہ ہر یہودی اور ہر نصرانی اپنی موت سے پہلے یہ جان لے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا تھا۔ اور کچھ مفسرین اور اکثریت کے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ہی کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دنیا میں دوبارہ، اس وقت جو یہودی اور نصرانی موجود ہوں گے تو وہ دیکھ لیں گے اور وہ سب کے سب یا تو مسلمان ہو جائیں گے، اور وہ اس بات کو جان لیں گے کہ جو ہم عقیدہ رکھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا تھا یا ان کو قتل کیا گیا تھا، تو خود بخود وہ اس عقیدے سے پھر واپس مڑ جائیں گے اور ان کو یقین ہو جائے گا اس بات پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی چڑھایا گیا نہ قتل کیا گیا بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا تھا۔ اور اس کی تائید میں ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے، ابھی ہم آگے دیکھیں گے وہ حدیث، کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جب آئیں گے تو صلیب کا خاتمہ کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ اکثریت مفسرین کی اسی رائے کو فالو کرتی ہے کہ ان کی طبعی موت سے پہلے تمام یہودی اور نصرانی یا نصرانی کم از کم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ کیسے؟ اب یہ تو جو وقت ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم کہ وہ وقت کب ہے اور کب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، لیکن تواتر سے احادیث ثابت ہیں جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا ذکر آتا ہے اور خبر دی گئی ہے۔ یوم القیامت علیکم شہیدہ، یہ جو لفظ آ رہا ہے، وہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دیں گے، تو یہ والا عقیدہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے کہ ہر یہودی اور نصرانی اپنی موت سے پہلے جان لے گا۔ تو موت سے پہلے جاننے کا تو مطلب پھر یہی ہو سکتا ہے کہ ان کو تو سزا مل کے رہے گی، اس وقت ان کا جاننا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور خود عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو یہ تو پھر صحیح بات نہیں ہو سکتی کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہی دیں گے اور دوسری طرف ہر یہودی یا نصرانی جو ہے ان کے اوپر ایمان لے آئے گا، تو یہ دو الگ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے یہی بات زیادہ مناسب لگتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موت سے پہلے، طبعی موت سے پہلے نصرانی ان کے اوپر ایمان لائیں گے اور خود بخود اس بات کو وہ جان لیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو ہم سوچتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا ان کو کروسیفائڈ کیا گیا، وہ سب غلط تھا۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا جو مانتے تھے، خود بخود اس کی نفی کر دیں گے جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں گے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ان کے اندر جو عقیدہ پایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، تو ان کی جو ننس ہیں وہ ہاتھوں میں ویڈنگ رنگز پہنے رکھتی ہیں اور برائیڈ آف جیسس کہتی ہیں اپنے آپ کو۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر شادی بیاہ کا قصہ نہیں پالا، تو قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ہم سب سے شادی کریں گے۔ استغفر اللہ، باقاعدہ ان کی ویڈنگ سیریمنیز ہوتی ہیں، ننس کی ویڈنگ سیریمنیز ہوتی ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی شادی کر دی گئی، کتنا ظلم ہے نا، اس قدر ظلم کہ نہ دنیا میں خوشی مل سکی اور نہ آخرت میں کامیابی ملے گی۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی بخشش کریں گے، یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف گواہی دیں گے، قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو الٹا وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ نہ دنیا میں فائدہ ملا، نہ آخرت میں فائدہ ملا۔ اور جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کے واپس دنیا میں آنے کا ذکر ہے، اس وقت ہم مسلمانوں کا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ تواتر کے ساتھ اس میں حدیثیں ملتی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج رومن، جیوز، عیسائی، یہ سب تو کہتے ہی تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ گئی، لیکن بہت سارے مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ گئی ہے۔ اور وہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان کی قبر کو بھی ایجاد کر لیا گیا کہ ان کی قبر کشمیر میں ہے۔ تو یہ سب خود ساختہ باتیں ہیں۔ مسلمانوں کا ایک گروہ بھی یہ بات کہنے لگا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی موت آ گئی تھی، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ تو کون لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی؟ اور کہتے تو خود بھی ہیں اور ساتھ میں قرآن کی بھی آیتوں کو توڑ مروڑ کر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن سے ثابت ہے، جبکہ اجماع ہے مومنوں کا اس بات پر۔ جب رسول نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے یہ بات کہہ دی، تمام صحابہ کا اس پر ایمان تھا، اور تمام اہل ایمان جو مسلمانوں کے علماء کا بڑا گروہ ہے، ان سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ تو اب اگر کوئی اپنی طور سے یہ کہتا ہے تو اس کا مطلب وہ غیر سبیل المومنین، مومنین سے ہٹ کر کوئی اور راہ وہ اختیار کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہم نے پیچھے کیا پڑھا کہ جدھر وہ مڑتا ہے ہم اس کو ادھر ہی موڑ دیں گے، وہ نسلی ہی نارا، اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ تو اس بات پر ہم کو یقین رکھنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے اور پھر ان کو ان کی طبعی موت آئے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث میں آتا ہے عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران بن کر ضرور نازل ہوں گے۔ اور صرف یہی بات نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عنقریب تم میں عیسیٰ ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے، وہ صلیب توڑ دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اس زمانے میں مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور ایک سجدہ ان کے نزدیک دنیا اور مافیہ سے بہتر ہوگا۔ دنیا اور مافیہ سمجھتے ہیں نا آپ، کہ جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر، یعنی اتنا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے عبادت قریب کر دے گی کہ وہ دنیا کی دولت کو بھی چھوڑ دیں گے اور اللہ کی عبادت میں لگ جائیں گے۔ اور اگر تم چاہتے ہو اس کی بات کی صداقت دیکھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ابھی جو ہم نے آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 159۔ ایک اور حدیث میں اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث تھی جو ابھی آپ کے سامنے بتائی گئی۔ خنزیر کو قتل کر دیں گے، مراد ہے کرسچینٹی کا جو الگ وجود ہے وہ ختم ہو جائے گا، جنگ کا خاتمہ کر دیں گے، اور جو کراس کا نشان ہے صلیب کو توڑ دیں گے۔ تو کیونکہ آج جو کرسچینٹی کے جو سمبول آپ کو نظر آتے ہیں، یہی دو سمبول ہیں نا ان کے، ایک تو صلیب ہے اور دوسرا خنزیر، خنزیر کو کھاتے ہیں نا یہ لوگ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ایک عادل حکمراں کی حیثیت سے نازل ہوں گے، وہ دجال، خنزیر ان کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے۔ تو یہ جو دو ان کے سمبول ہیں یہ ختم کر دیے جائیں گے، اس کا مطلب کرسچینٹی کا خاتمہ ہو جائے گا اور سب کے سب مسلمان بن جائیں گے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں اور بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ بن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، یعنی وہ بھی شریعت محمدی کی پیروی کریں گے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مسلمانوں کی شریعت ہی پر وہ عمل کریں گے، کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر ایک حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات کو اپنے تئیں خواب میں دیکھتا ہوں جیسے میں کعبۃ اللہ کے پاس ہوں، میں نے دیکھا کہ ایک خوش شکل آدمی، گندمی رنگ، بال کندھوں تک اور سنہرے تھے، اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دو آدمیوں کے کندھوں پر رکھے کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مسیح ابن مریم ہے۔ ان کے پیچھے میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جس کے بال سخت گھنگریالے، رنگ سرخ اور دہانی آنکھ سے کانا اور اس کی آنکھ جیسے پھولا ہوا انگور ہو۔ جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان میں سے عبدالعزہ بن قطن کے بہت مشابہ، جو دور جاہلیت میں مر گیا تھا، اپنے دونوں ہاتھ ایک شخص کے کندھوں پر رکھے طواف کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مسیحی دجال ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی اور قیامت تک غالب رہے گی، پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو اس جماعت کا امیر کہے گا آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، وہ کہیں گے نہیں، اللہ کی طرف سے اس امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان میں سے ہی کوئی دوسروں پر امیر ہو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو ایک نہیں، ہم کو کئی احادیث تواتر، اور تواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی احادیث جس کو سننے والے، بولنے والے، لکھنے والے ہر زمانے میں کئی تعداد میں موجود رہے ہوں اور جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو۔ تو تواتر کے ساتھ ایسی احادیث ہمیں ملتی ہیں جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دجال اسی حال میں ہوگا کہ اللہ مسیح ابن مریم کو مبعوث فرمائے گا، جو دمشق کے شرقی سفید مینار کے پاس اتریں گے اور زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوں گے۔ جب اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو بھی موتیوں کی طرح قطرے گریں گے، یعنی ان کے بال سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ کافر ان کے سانس کی بو پاتے ہی مر جائے گا اور ان کا سانس حد نگاہ تک پہنچے گا۔ پھر وہ دجال کی تلاش کریں گے تو اسے باب لد پر پائیں گے، پھر اسے قتل کر دیں گے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، کتاب الفتن۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال میری امت میں نکلے گا تو وہ 40، دوسری حدیث میں سال کا لفظ آتا ہے، لیکن اس حدیث میں راوی کہتے ہیں کہ میں بھول گئے کہ 40 دن کہا تھا کہ 40 سال کہا تھا، مجھے معلوم نہیں۔ لیکن دوسری جو روایت ہے، نواس بن سمان کی روایت ہے، اس میں 40 دن کا ذکر ہے۔ تو 40 ماہ، یہ 40 سال رہیں گے، یہ 40 دن رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا، وہ ایسے ہوں گے جیسے عروہ بن مسعود ہے، عیسیٰ دجال کو تلاش کریں گے، پھر اسے مار ڈالیں گے۔ پھر 7 سال تک لوگ اس طرح رہیں گے کہ 2 آدمیوں میں دشمنی نہ ہوگی، یعنی اتنا امن و امان کا دورہ ہوگا۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ اب ان تمام احادیث کو دیکھ کر کیا پتہ چلتا ہے کہ خود عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو عیسائیت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو قبلہ موت ہی ہے، اس کا مطلب ہے پھر کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت اور ان کی طبعی موت سے پہلے تمام عیسائی اسلام لے آئیں گے، اور امن کا دورہ ہوگا، لوگ عبادت میں مشغول رہیں گے۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر، کیونکہ ایک بہت بڑی نشانی ہے نا قیامت کی نشانیوں میں سے بھی، کہ قیامت قائم نہ ہوگی اس وقت تک جب تک تم عیسیٰ کا نزول اور دجال نہ دیکھ لو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے ساتھ ہی پھر کیا ہے، دجال بھی ہے، اور پھر آگے یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ملتا ہے ہم کو حدیث میں۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہمیں مسلمانوں کا جو صحیح عقیدہ ہے اس کے مطابق ہمارا عقیدہ ہو، ہمیں اللہ تعالی ایمان میں سلامت رکھے اور سبیل المومنین کے راستے پر چلائے، جو مومنین کا راستہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى اکبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً